لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: وعباد الرحمن يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صلوا على محمد وعلى محمد. عزیز گرامی، موضوع سخن یہ ہے کہ آج دنیا میں جو ہر طرف بحران نظر آتا ہے، چاہے وہ سیاسی بحران ہو یا سماجی، اقتصادی بحران ہو یا اخلاقی، ان بحرانوں سے نجات کیسے مل سکتی ہے؟ خدا بند عالم سورہ فرقان میں اس جانب ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اگر تم بحرانوں سے نجات پانا چاہتے ہو تو عباد الرحمن کی صف میں داخل ہو جاؤ. عباد الرحمن کون لوگ ہیں؟ عباد الرحمن وہ ہیں کہ جو کچھ ان کے پاس ہے، جو نعمت بھی اللہ نے انہیں دی ہے، چاہے وہ نعمت سلامت ہو، چاہے وہ نعمت دولت ہو، چاہے وہ نعمت علم ہو، چاہے وہ نعمت اقتدار ہو، چاہے وہ نعمت شہرت ہو، ساری نعمتوں کو اللہ کی عطا سمجھیں اور اسی کو اس کا مالک سمجھیں. ہمارے پاس صرف امانت کے طور پر اللہ نے یہ چیز ہمیں عطا کی ہے، ہم ایک امین کے طور پر ہیں. اور چونکہ یہ رحمان کا بندہ ہے، رحمان کی محبت اور رحمت دنیا میں سب کے لیے عام ہے، چاہے وہ اطاعت گزار ہوں یا گنہگار، مومن ہو یا کافر. لہذا جو عباد الرحمان ہوں گے ان کا دل بھی محبت سے لبریز ہوگا، ہر ایک سے وہ محبت کریں گے، چاہے وہ دوست ہو چاہے وہ دشمن ہو. ان کا جو بھی قدم ہوگا وہ محبت کی بنیاد پر ہوگا، محبت کی اساس پر ہوگا. اگر وہ کسی کے ساتھ نرم برتاؤ کریں گے تو اس کی بھی بنیاد محبت ہے، اور اگر کسی کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے تو اس کی بنیاد بھی محبت ہوگی. جس طرح سے ایک طبیب، ایک ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو کبھی ٹیبلٹ سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، سیرپ دے کر کے اسے اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے، بات اگر نہیں بنتی ہے تو انجیکشن کی باری آ جاتی ہے، اور اگر پھر بھی بات نہ بنی تو پھر آپریشن کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے. وہ دوا، وہ ٹیبلٹ، وہ سیرپ بھی محبت کی بنیاد پر ہے، اور یہ انجیکشن اور آپریشن کی بنیاد بھی جو ہے محبت ہی ہے. کیسے پتا چلے کہ ہم واقعاً جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اسے اللہ کی امانت سمجھتے ہیں، اللہ کی دین سمجھتے ہیں، خود کو اس کا مالک نہیں سمجھتے، اور ہمارا دل بندگان خدا کے لیے محبت سے لبریز ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے اللہ نے کچھ صفات بیان کیے ہیں عباد الرحمان کے. پہلی صفت جو خدا بند عالم عباد الرحمن کے پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو تواضع اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کے زمین پر نہیں چلتے ہیں، اتراتے ہوئے زمین پر نہیں چلتے ہیں، کیونکہ اگر ہمارے پاس کچھ اپنا ہے ہی نہیں تو اکڑ کاہے کی، غرور تو وہی ہوتا ہے نا جہاں کچھ ہے، ہمارے پاس دولت بہت ہے، دوسرا غریب ہے، لہذا اس کے مقابلے میں ہم تنے ہوئے ہیں، ہمارے پاس علم یا علم کا غرور ہے یا دولت کا غرور ہے یا طاقت کا غرور ہے، یہاں تو کچھ اپنا ہے ہی نہیں تو غرور کاہے کا، تکبر کاہے کا، اگر کہیں تکبر ہے، اگر کہیں اکڑ ہے، اگر کہیں غرور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے عبد نہیں ہیں، بندے نہیں ہیں، کیونکہ ہم خود کو مالک سمجھ رہے ہیں، مالک کے ہاں تکبر اور غرور پایا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے، محمد و آل محمد۔ پہلی صفت جو پروردگار بیان کر رہا ہے وہ اسی کو بیان کر رہا ہے، تکبر کو بیان کر رہا ہے، چال، تکبر میں بھی تکبر کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں نا، علامتیں ہوتی ہیں، ایک علامت جو ہے وہ چال ڈھال رفتار سے، بہت ساری چیزیں زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا انداز بتا دیتا ہے، آپ کی چال بتا دیتی ہے، آج کل یہ جو ہے باڈی لینگویج ایک چیز ہو گئی ہے نا، بچپن میں تو ہم نے نہیں سنا تھا اس کو، لیکن یہ پہلی مرتبہ باڈی لینگویج کو ہم نے اس وقت سنا جب جنرل یہ جو ہے مشرف ہندوستان آئے ہوئے تھے، تو پہلی مرتبہ وہ ٹی وی والے بار بار ان کے کپڑوں کے انداز سے بنا تھے کہ ان کی باڈی لینگویج یہ ہے، باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے، پتا چلا کہ اچھا یہ بھی کوئی ایک چیز ہے، لیکن مولا کائنات نے 1400 سال پہلے باڈی لینگویج کی بات کی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ما ازمرا احد شیئا الا ظہرا فی فلطات لسانہ وصفحات وجہہ، جب بھی کوئی انسان کوئی بات چھپانا چاہتا ہے تو اس کے چہرے کے خد و خال سے وہ بات ابھر کے سامنے آ جاتی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے اندر کی چھپی ہوئی وہ بات کیا ہے۔ تو من یمشون علی الارض ہونا، مش کے دو معنی ہو سکتے، ایک تو یہی چال، ایک تو یہی چال ہو جاتی ہے، اور ایک وہ چال ڈھال جو ہمارے یہاں کہی جاتی ہے، یعنی طرز زندگی۔ مش کا معنی چلنا ہو سکتا ہے، قدموں سے چلنا ہے، اور مش کا معنی جو ہے وہ طرز زندگی بھی لے سکتے ہیں، طرز حیات بھی لے سکتے ہیں، یعنی اگر وہ افراد جن کے یہاں تکبر پایا جاتا ہے ان کی چال جو ہوتی ہے، یہ جو ہے لارڈ والی چال کہتے ہیں نا، لارڈ جس طرح چلتے ہیں گردن کو ٹڑھا کر کر کے، سینہ تان کر کے قدم، یہ عباد الرحمن اس طرح سے نہیں چلتے ہیں، وہ اپنے کو یہ جو ہے لارڈ نہیں سمجھتے ہیں، اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، جب اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں تو ان کا کچھ ہے ہی نہیں تو اکڑ کس چیز کی۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی سورہ لقمان میں ہے کہ جناب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو نصیحت یہی ہے، بیٹا لا تصعر خدک، دیکھو کبھی گردن ٹیڑھی کر کے مت چلنا، کبھی گردن ٹیڑھی کر کے مت چلنا، ولا تمشی علی الارض مرحا، اکڑ کر کے اترا اترا کر کے زمین کے اوپر مت چلنا۔ یا دوسری آیت میں ہے کہ ولا تمشی فی الارض مرحا، دیکھو کبھی زمین پر اکڑ کے نہ چلنا، کیونکہ اکڑنے کوئی فائدہ نہیں ہے، لن تخرق الارض، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، ولا تبلغ الجبال طولا، اور نہ تم پہاڑ کا جو ہے مقابلہ کر سکتے ہو۔ دیکھو اتنا بڑا پہاڑ ہے، پہاڑ کے مقابلے میں تمہاری کیا حیثیت ہے، اونٹ بہت اونچا ہوتا ہے نا، بہت لمبا ہے، لیکن جب پہاڑ کے نیچے آتا ہے تو اسے اپنی حقیقت کا اندازہ ہو جاتا ہے، پہاڑ یہ عظیم پہاڑ جتنا اوپر ہے اس سے زیادہ نیچے ہے، لیکن اسی عظیم پہاڑ کو جب آپ ذرا جہاز پر سے دیکھیں، اونچائی سے دیکھیں، تو یہ عظیم پہاڑ کتنا حقیر نظر آتا ہے، کتنا چھوٹا نظر آتا ہے، تو تمہاری تو اس پہاڑ کے مقابلے میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ لہذا تکبر علامت اس بات کی ہے کہ یہ عباد الرحمن کے صف میں داخل نہیں ہوا ہے، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کے یہاں تکبر نہیں پایا جاتا۔ اس دنیا میں پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ تکبر کا گناہ ہے، پہلا گناہ جو اس دنیا میں انجام پایا ہے وہ تکبر کا ہوا ہے، وہ گناہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جس وقت ہم نے فرشتوں سے کہا کہ جب ہم فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، دوسری آیت میں یہ چیز ہے، جب ہم اس میں روح پھونک دیں اپنی، تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، سارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. ابلیس نے انکار کر دیا. کیوں انکار کیا؟ اس سرکشی، اس نافرمانی کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے، دنیا میں ہمارا کوئی بھی عمل جو ہوتا ہے اس کا رد عمل ضرور ہوتا ہے. ہر چیز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے. بعض دفعہ ہم گناہ کرتے ہیں، ایک گناہ ہی تو کیا تھا، ایک گناہ تو کیا ہے، اس کے آثار بہت زیادہ ہوتے ہیں، نتائج اس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. ابا کیوں یا ابا، اس کے پیچھے راز کیا تھا، کیوں اس نے انکار کیا؟ فوراً قرآن کہتا ہے واستکبر، اللہ کے مقابلے میں سرکشی جو کیا ہے، نافرمانی جو کیا ہے، نافرمانی کے پیچھے چھپا ہوا جو راز تھا وہ کیا ہے؟ وہ تکبر تھا. تکبر کے بنا پر وہ کان من الکافرین. اس تکبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا شمار کافروں میں ہو گیا. جب خدا نے پوچھا کہ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا آدم کا، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے حکم دے دیا تھا تو کون سی چیز سبب بنی جس کی وجہ سے تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، وجہ کیا تھی؟ تو کیا کہتا ہے؟ وہ تکبر مبتلا ہو گیا. قالا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. تمہیں بہتر کس نے بنا دیا؟ اس سے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آگ بہتر ہے مٹی سے. ارے کس نے پیدا کیا؟ احمد اگر یہی سوچ لیتا، انہیں مٹی سے پیدا کیا، تمہیں آگ سے پیدا کیا، نہ تم نے اپنے کو آگ سے پیدا کیا، نہ انہوں نے اپنے کو مٹی سے پیدا کیا. اگر آگ باعث شرف ہے، اول تو ہے بھی نہیں، اگر آگ مٹی سے افضل ہے بھی، یہ افضلیت کس نے دی؟ یہ افضلیت تمہاری دین ہے. اگر ابلیس اپنے کو بندہ سمجھ لیتا خدا کا، اور یہ احساس ہو جاتا کہ جو کچھ ہمارا ہے اس کا ہے، تو عقل کا ہے کی ہوتی؟ غرور اسی لیے تو آیا نا، خلقتہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، اپنے کو بڑا سمجھنے لگا. تکبر، تکبر یعنی اپنے کو بڑا سمجھنا. دیکھیے، بڑا ہونا اور ہے، اور بڑا سمجھنا، کبیر بڑا ہونا، تکبر. ایک ہوتا ہے شاعر، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہے متشاعر. شاعر ہے نہیں، اپنے کو شو کرتا ہے کہ میں شاعر ہوں. کبیر بڑا ہونا، بڑا ہونا عیب نہیں ہے، تکبر عیب ہے، اپنے کو بڑا سمجھنا عیب ہے. انسان اگر بڑا ہے بھی تو اپنے کو بڑا سمجھے نہیں. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعا ہے، یہ جو ہے مکارم الاخلاق، ضرور پڑھیے اس دعا کو، دعا مکارم الاخلاق کو، اس کی شرح کے ساتھ، اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیے. تقریباً آدھی دعا کی تقریباً شرح میں نے 100 تقریروں کے درمیان دوران کی ہے. میں رمضان کی 4 سال تک تقریباً 100 تقریریں یہ جو ہے شیعہ ٹی وی پر ہیں موجود. آدھی ہو پائی ہے، 100 تقریریں ہو چکی ہیں اس کے اوپر. اتنا اس کے اندر معارف بھرا، اتنی یہ جو ہے یہ مطالب بھرے ہیں، سمندر ہے، مطالب کا سمندر ہے یہ جو ہے دعائے مکارم الاخلاق امام کی. وہاں فرماتے ہیں کہ خدایا جتنا مجھے سماج میں عزت ملے، اتنا ہی مجھے میں اپنی نگاہ میں اپنے کو یہ جو ہے ذلیل سمجھوں. سماج مجھے عظیم سمجھے، لیکن میں اپنے کو، جب یہ آ جائے گا پھر انسان کے اندر تکبر نہیں آئے گا، پھر انسان کے اندر تواضع ہوگا، پھر انسان کے اندر انکساری ہوگی. لیکن ہمارا معاملہ تو الٹا ہوتا ہے نا، سماج ہمیں کچھ ماننے کو تیار نہیں ہے، ہم خود ہی ہیں جو اپنے کو سب کچھ मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। शैतान कहता है कि क्यों नहीं किया, अना खैर उनमिन, खुदा से कह रहा है अना खैर उनमिन, मैं उससे बेहतर हूं, मैं उससे बड़ा हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया, इसे मिट्टी से पैदा किया। सबसे पहला गुनाह जो हुआ है जिसके बना पे खुदा ने कहा फख्र मिनहा फइन्नका रजीम, निकल जाए यहां से, तू रादे दरगाह है, तेरे ऊपर हमेशा हमेशा के लिए लानत का है, लानत का तौक तेरी गर्दन पर है। मौलाए कायनात हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम क्या नतीजा हुआ इस तकब्बुर का, इस तकब्बुर का नतीजा क्या, खुतबे कासिया में मौला फरमाते हैं कि फअहबता अमलहुल तवील व जुहदहुल जहीद वकाना कद अबद अल्लाह सित्तता अल्फ सना अन इस्तिकबार साअतिन वाहिदा। शैतान ने अपने एक लम्हे के तकब्बुर की बिना पर, एक लम्हे के तकब्बुर के जरिए से अपनी तवील इबादत, तवील कोशिश, तवील मेहनत को बर्बाद कर दिया। मौला फरमाते कि 6000 साल इसने अल्लाह की इबादत की थी, 6000 साल अल्लाह की इबादत, एक लम्हे के तकब्बुर ने, एक लम्हे के गुरूर ने सारे का सारा फखरुज हो गया, निकल जाए यहां से फखरुज, एक झटके में सारे का। देखिए इस्लाम में दो इस्तलाहें हैं, इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से और बहुत अहम है ये, एक है तकफीर और एक है हप्त। तकफीर वो वाली तकफीर नहीं कि फना काफिर फना काफिर फना काफिर, वो अलग तकफीर है, किसी को काफिर करार देना वो अलग तकफीर है। एक है हप्ते अमल, एक है तकफीर गुनाह। हप्ते अमल ये कि हमेशा सारी जिंदगी अच्छा अमल बजा लाते रहे, एक कोई ऐसा गुनाह कर दिया सब पर पानी फिर गया, सब पर पानी फिर गया, 6000 साल शैतान ने इबादत की, एक तकब्बुर किया पानी फिर गया। लिहाजा अपने अच्छे अमाल पर मगरूर नहीं हो जाना चाहिए, दुआ करना चाहिए कि आकिबत बखैर हो, दुआ करें कि आकिबत बखैर हो। कितने अफराद थे, बड़ा अच्छा उनका माजी था, बहुत दरख्शां माजी था, काबिल रश्क थे, काबिल फख्र थे, एक जरा सी गफलत ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास, उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास मौलाए कायनात के चचेरे भाई हैं, मुखलिस सहाबी हैं, इतने अच्छे आए हैं कि मौला ने यमन का गवर्नर बना दिया और बड़े अखलास से, बड़ी मेहनत से, बड़े जाफशानी से गवर्नरी का काम उन्होंने अंजाम दिया। उस राह में अपने दो बच्चे कुर्बान कर दिए, माविया ने ये जो है बुसरी अपने अरता को भेज रखा था, वो यमन में जाकर घुलड़ हंगामे करता था, इनके दो बच्चे हाथ आ गए, दोनों बच्चों को तो टुकड़े कर दिया था, टांग पकड़ के चीर दिया था बच्चों की, बड़ी कुर्बानियां दी उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास ने। क्या कहना, क्या कहना, काबिल रश्क है ना। लेकिन यही उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास अपनी खदमात की बिना पर इमाम हसन ने इन्हें अपनी फौज का सिपहसालार बना दिया था। एक लम्हे के लिए शैतान सवार हो गया, एक लम्हे के लिए शैतान सवार हो गया, सारे किए धरे पर पानी फिर गया। माविया ने 1,000,000 दिरहम की रिश्वत की पेशकश की, उसे कबूल करके जाके माविया से मिल गए, अकेले ही नहीं गए, इमाम हसन की फौज में से 4,000 लोगों को अपने साथ लेके चले गए। सुलह असर पर इन्हीं लोगों ने जो है मजबूर किया था। तो हफ्ते अमल, सारे किए धरे पे पानी फिर गया, खुदा अपने पैगंबर को धमकी दे रहा है, लइन अशरकता लयहबतन अमलुक, मेरे हबीब तुम्हारे बड़े खदमात हैं, तुम बहुत चहीते हो हमें, बहुत अजीज है ना पैगंबर, हबीब खुदा है, बहुत मोहब्बत करता है खुदा, बड़े अजीम खदमात है पैगंबर आपके, लेकिन अगर आपने अगर शिर्क अख्तियार कर लिया तो आपकी सारी खदमात पे पानी फिर जाएगा, या वतन हफ्त हो जाएगा, हफ्त यानी किसी एक गुनाह की बना पर पूरे सारे अमाल का बेड़ा गर्क हो जाना हफ्त कहलाता है। بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته، غزير میں جو آئے آئی تھی نا، 30 سال میرے حبیب آپ نے محنت کی ہے، اذیتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، لیکن حبیب یہ ایک پیغام، ایک پیغام اگر آپ نے نہ پہنچایا، ولایت امیر المومنین کا پیغام اگر نہ، تو کیا ہوگا؟ فما بلغت رسالتہ، ساری 23 سال کی محنتیں بیکار رہ گا، سب بیکار چلی جائیں گی. تو حبت عمل سے انسان کو بہت چوکنا رہنا چاہیے، غرور نہ آ جائے ہمیں، ارے ہم تو عاشق اہل بیت ہیں، محب علی ہیں، عزادار امام حسین ہیں، اتنی مجلسیں کرتے ہیں، اتنا ماتم کرتے ہیں، اتنا گریہ و بکا کرتے ہیں. یقیناً یہ بہت عظیم چیزیں ہیں، بڑا ثواب ہے ان کا، بہت عظیم چیزیں ہیں، یہ قیامت میں بہت کام آنے والی ہیں، قیامت میں بہت کام آنے والی یہ چیزیں ہیں، لیکن بچا کے لے جائیں جب نہ، بچا کے لے جائیں. آپ نے بڑا اچھا کھانا بنایا، سڑ گیا کھانا، کون کھائے گا اسے؟ احتیاط نہیں رکھا، کھانا سڑ گیا، کوئی کھائے گا کھانا اس کھانے کو؟ اب لاکھ آپ فریاد کرے رہے، میں نے اتنی محنت کی ہے، یہ کیا ہے وہ، سب بیکار، فائدہ اس کا نہیں ہے. لہذا حبت عمل سے بہت ہوشیار ہیں. دوسرا مسئلہ ہے تکفیر، ہے تکفیر گناہ، زندگی گناہوں میں گزر گئی. ایک کوئی اچھا کام کر دیا آخر آخر میں، جس کے بنا پر سارے گناہ پر سارے گناہ معاف ہو گئے. حور کو دیکھیے نا، زندگی کہاں گزری؟ وہ عبید اللہ ابن عباس حبت عمل والے، اور یہ حور ہیں تکفیر گناہ والے. پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی. ظاہر سے ابن زیاد کی غلامی سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ اس سے بڑا گناہ ہوگا فرزند زہرا کا راستہ روک لینا؟ اس سے بڑا گناہ ہوگا لجام فرض پہ ہاتھ ڈال دینا جسارت؟ اس سے بڑا گناہ ہوگا؟ ایک لہجے کے لیے، ایک لہجے کے لیے حسین کے پاس آ گیا، توبہ کر لی، معافی مانگ لی، سب معاف ہو گیا نا. آج کسی کو حر کا گناہ یاد آتا ہے؟ آج حر کا گناہ کسی کو یاد ہے؟ تو تکفیر اور حبت، اگر گناہ پہ گناہ کیا ہے تو اس سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، بخشش کا امکان ہے، اور نیک اعمال کر کے مغرور بھی نہیں ہو جانا چاہیے. مولا فرماتے ہیں یہ جو ہے خطبہ قاصیہ میں، فاحبط عمله الطویل وجهده الجهید وكان قد عبد الله 6000 سنه عن استكبار ساعه واحده. ایک لمحے کے تکبر، ایک لمحے کے غرور کے باعث اس نے اپنے سارے کیے دھرے پر پانی پھیر لیا، سارا ختم ہو گیا. مولا فرماتے ہیں کہ اس کا استکبار لائق عبرت ہے، اس کا استکبار جو ہے لائق عبرت ہے. کیا ہوا اس کا انجام؟ یہ وہ ملعون ہے جو امام المتعصبین وسلف المستکبرین، جتنے بھی تکبر کرنے والے افراد ہیں سب کا یہ پیشرو ہے. یہ وہ ہے کہ وضع اساس العصبیہ، تعصب کی بنیاد ابلیس نے ڈالی ہے. تعصبی جو تھا نا، ہم آگ والے یا مٹی والے، آج وہی تعصب ہمارے ہاں پایا جاتا ہے. یہ وہاں والا، یہ وہاں والا، وہ وہاں والا، یہ عرب ہے، وہ عجم ہے، وہ پاکستانی ہے، وہ ہندوستانی ہے، اس کے بعد وہ سندھی ہے، وہ بلوچی ہے، وہ بہاری ہے، وہ حیدرآبادی ہے، وہ فلانی ہے، ہر ایک اپنے کو اپنے سے برتر سمجھ رہا ہے نا. یہ عصبیت جو تعصب کی بنیاد ہے، مولا فرماتے کہ وضع اساس العصبیہ، یہ بنیاد کس نے ڈالی ہے؟ تعصب کی بنیاد شیطان نے ڈالی. ونازع اللہ رضا الجبریہ، خدا کی جبروت کا کچھ چیلنج اگر کسی نے کیا ہے تو وہ شیطان نے کیا ہے. ودرع لباس التعزز وخلع قناع التذلل، اس نے تکبر کا جو ہے لباس پہن لیا اور تواضع اور انکساری کی رضا اپنے دوش سے گرا دی. انجام پھر کیا ہوا؟ مولا فرماتے ہیں الا ترون کیف صغر اللہ بتکبرہ उसके तकब्बुर के बिना पर अल्लाह ने किस तरह उसको जलील किया। आखिर देखें कल तक जो मलाइका के व्रत में एक दफा उसे कहते फकरोज निकल जाओ यहां से, इसको बड़ी इज्जत और एहतराम और सलाम और दुरूद के साथ आप लाते हो और अचानक उससे कहें निकल जाए यहां से, इससे बड़ी जिल्लत क्या होगी। अल्लाह फरमाते अला तरौन, देख नहीं रहे हो, कई फसग़रहुल्लाह, कई फसग़रहुल्लाह बितकब्बुरे व वज़अहु बितरफ़ुए, उसने अपने को ऊंचा करना चाहा था ना, अल्लाह ने उसने उसको उतना ही नीचा कर दिया, इससे ज्यादा जिल्लत और क्या होगी। जब भी इंसान कोई अच्छा काम शुरू करना चाहता है तो पहले कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, इससे बड़ी जिल्लत की बात और क्या हो सकती है, इससे बड़ी तौहीन की बात और क्या हो सकती है। जहां कोई ये जो बुराई अंजाम पाती, कोई बुरा काम अंजाम पाता है, फौरन उसका ठीकरा शैतान के साथ डाला जाता है, शैतान ने ऐसा कर दिया है ना, इससे बड़ी तौहीन क्या होगी, इससे बड़ी जिल्लत और क्या हो सकती है। एक सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद, तकब्बुर ने कितना उसको जलील कर दिया। तकब्बुर के बहुत सारे नुकसान हैं, इसीलिए तकब्बुर को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया है। मौलाए कायनात हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इय्याका वत्तकब्बुर, देखो कभी तकब्बुर के करीब ही मत जाना, कभी तकब्बुर के करीब भी मत जाना, फइन्नहु अअज़मुज़्ज़ुनूब, तकब्बुर जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है। आज पहला गुनाह है जो दुनिया में अंजाम पाया है, पहला गुनाह है दुनिया में अंजाम पाया है। फइन्नहु अअज़मुज़्ज़ुनूब व अलअमुल उयूब, जितने भी उयूब हैं उनमें बदतरीन ऐब है तकब्बुर। अलअमुल उयूब अअज़मुज़्ज़ुनूब व हुवा हिलयतु इबलीस, तकब्बुर जो है ये इबलीस की निशानी है, इबलीस का लिबास है, उसकी अलामत है, मना किया गया है। आप देखेंगे आसार तकब्बुर जो होते, तकब्बुर के बिना पर क्या क्या, देखिए बाज गुनाह जो होती है, एक गुनाह होता है, कुछ गुनाह वो होते हैं जो अंडे बच्चे देते हैं, बाज गुनाह ऐसे होते हैं जो गुनाह से गुनाह जन्म लेता है, जैसे झूठ, झूठ एक गुनाह है जिससे बहुत सारे गुनाह पैदा होते हैं, जैसे दुनिया की मोहब्बत हुब दुनिया, अक्सर गुनाह अक्सर बीमारियां किसी से जो पैदा होती है ना, उन्हीं में से जिससे बहुत गुनाह से गुनाह पैदा होते हैं उन्हीं में से तकब्बुर है। तकब्बुर बहुत सारे गुनाहों को, बहुत सारी जो है ये जो है बुराइयों को जन्म देता, खुद बुराई है और बुराइयों की जड़ भी है, बुराइयों का सरचश्मा भी है। पहला इसका नुकसान जो है जिससे गुनाह पैदा, इस गुनाह से दूसरा गुनाह पैदा होता है वो ये है कि तकब्बुर इंसान से मारिफत की सलाहियत छीन लेता है, पहचान छिन जाती है, इंसान अच्छाई और बुराई की तमीज खो बैठता है तकब्बुर के बिना पर। शैतान ने तकब्बुर किया, मारिफत खो बैठा ना, समझ ही में नहीं आ रहा है उसको। अरे बाबा तुम कह रहे हो कि आदम को जो है पैदा किया है मिट्टी से, मिन सलसाल इन मिन हमा इन मफनून, सड़ी हुई मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ने अगर आदम को सजदा करने के लिए कहा था, सड़ी हुई मिट्टी को सजदा करने को नहीं कहा था। इज़ा नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फैदा सवैतु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं अपनी रूह डाल दूं, तकब्बुर की बिना पर सड़ी मिट्टी तो नजर आ गई, रूह खुदा नजर नहीं आई, रूह खुदा नजर नहीं आई। किसने कहा कि अल्लाह ने मिट्टी को सजदा करने को कहा था, मिट्टी के बने हुए पुतले को कहा था सजदा करो। फैजा सवैतु, जब उसे मुकम्मल कर लें, व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, उसमें अपनी रूह डाल दूं, फ़क़ऊ लहु, अब सजदा करो उसे, तो तकब्बुर के बिना पे देख नहीं सका, समझ नहीं सका, फहम नहीं है। और तकब्बुर ने उसे यह भी, कौन कहता है कि आग मिट्टी से अफजल है, ये कहां से आ गया, अना खैरुन मिन, मैं उससे बेहतर, क्यों बेहतर, इसलिए कि मैं आग से, वो मिट्टी से, आग किसने कहा आग मिट्टी से बेहतर है, मिट्टी एक बाबरकत चीज है, एक दाना डाल दिए 100 दाना वापस देती है, और आग एक दाना डाल दिए उसे भी जला के खाक बना देती है, तो मिट्टी अफजल है कि आग अफजल है, किसने कहा कि आग अफजल है। और फिर ये आग आई कहां से, ये आग का सरचश्मा भी तो ये जो है मिट्टी ही है, اسی زمین سے آگ حاصل ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ آگ جو ہے مٹی سے بہتر ہے. یہ عدم معرفت، یہ شناخت نہ ہو سکی، پہچان نہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ تکبر کے بنا کے اوپر شیطان جو ہے معرفت حاصل نہ کر سکا. اکثر جب انبیاء کا انکار کیا گیا، تکبر حق کو قبول نہیں کرنے دیتا. معنی حق ہے تکبر. بہت سارے لوگ حق کو پہچانتے ہیں مگر قبول نہیں کرتے. بہت لوگ ہیں، ان سے آپ بات کیجئے، اچھا اتنے خرابی کے نقامی کیا جواب کچھ نہیں دے پاتے ہیں. آپ کو کتنے ہی ایسے افراد ملیں گے جو اسلامی انقلاب کے مخالف ہیں. کیوں مخالف ہیں؟ انہوں نے ایک زمانے میں سمجھا تھا کہ یہ انقلاب کامیاب نہیں ہو سکتا، چل نہیں سکتا. امام خمینی خامخواہ لوگوں کو یہ جو ہے مروا رہے ہیں، کٹوا رہے ہیں. بھلا شاہی طاقت کو توڑنا کوئی آسان کام ہے جس کے پیچھے فلا فلا حکومتیں ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا ہو گیا، اب ہو گیا، اب اس کو اگر مان لیتے ہیں تو پچھلی باتوں کا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، کوئی غلطیوں کے معاف کر دو ہوں گے بات، اور کیا ہوگا؟ دیکھو تکبر نہیں آئے، کیسے ہماری موچ نیچی ہو جائے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے. موچ کو ہر حال میں اونچی رہنا ہے، ہر حال میں موچ اونچی رہنا ہے، تکبر ہے نا. وہ کہتے دو صاحب تھے، دونوں میں اپنے دو قوموں کا نام لیا تھا. میں قوموں کا نام نہیں لوں گا ورنہ عصبیت پھیلے گی. دو لوگ تھے آپس میں، کون زیادہ شجاع ہے، کون زیادہ بہادر ہے، کس کی موچ اونچی؟ ان کا جو جا کر کے اپنی بیوی بچوں کو قتل کر کے آیا، اس کی موچ اونچی. وہ ایک گیا، فوراً نکالا چاقو، گیا گھر میں سب کو کاٹ پیٹ کر کے آ گیا. کہا تم جاؤ، کہ نہیں میری موچ اونچی، تمہاری اونچی. تو تکبر حق کو پہچانتے ہوئے، جانتے ہوئے ماننے نہیں دیتا. یہودیوں نے کیوں نہیں مانا پیغمبر کو؟ کیا پہچانتے نہیں تھے؟ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے تھے، اس طرح پیغمبر کو پہچانتے تھے. اپنے بچوں کو پہچاننے میں کوئی غلطی کرتا ہے، 10,000 کے مجمع میں اگر آپ کا بچہ بیٹھا اسے آپ پہچان لیں گے. اس طرح سے پہچانتے تھے. جیسے اپنے مگر پھر کیوں نہیں مانتے تھے؟ تکبر انہیں نہیں ماننے تھے. تب انہیں قرآن اٹھا کر آپ داستان دیکھیں گے، جناب نوح، بڑی خدمت کی جناب نوح نے. کیا گزری ہے جناب نوح پر واقعا. کبھی اب قرآن پڑھتے ہیں ہم لوگ، کبھی کبھی تبلیغ میں تھوڑا سا کبھی کبھی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں نا. اتنا چیز کو چلاؤ کچھ فائدہ نہیں ہوتا، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں. لیکن جب اس داستان کو پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، ہماری قوم بہت اچھی ہے، ہیرا ہے ہیرا. کہاں نوح کی قوم، کہاں ہم لوگوں کی قوم؟ کیا جھیلا ہے جناب نوح نے؟ 950 سال بیچارے نے خدمت کیا. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 أَعْمًى. قرآن ہے نا، 950 سال نوح نے خدمت کی، انجام کیا رہا؟ آخر خدا سے شکوا کرتے ہیں. قال یا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. خدایا میں نے اپنی قوم کی ہدایت کی تبلیغ کی، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، نہ دن نہ رات. ہم لوگ تو دو تین تقریریں کر لیتے ہیں تو لوگ ہمارے پر رحم کھانے لگتے ہیں. مولانا چار تقریر کر لیا، آپ آرام کب کریں گے؟ ہم بشارے حضرت نور کو دیکھو نا، نہ دن ہے نہ رات. دعوت قومی لیلا ونہارا، اس کا انجام کیا ہوا؟ ولا یزیدہم دعائی الا فرارا. انجم جتنا میں انہیں تبلیغ کرتا ہوں اتنا ہی وہ حق سے اور بھاگتے ہیں. ہماری تبلیغ کا اثر یہی ہوا، 950 سال کی تبلیغ کا اثر کیا ہے نوح کی؟ کہتے ہیں لا یزیدہم الا فرارا. جتنا سمجھاتے ہیں، جتنا بتاتے ہیں، اگر کبھی کبھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کہنا نہیں آتا، تبلیغ کرنا نہیں آتی، ورنہ لوگ سمجھ جائیں. اب نوح سے بہتر کون تبلیغ کرے گا؟ ہم کتنے ہی ہنر لائیں گے، نوح سے بہتر تو تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں نا. نوح سے بہتر تبلیغ کریں گے؟ جتنا سمجھایا اتنا ہی بھاگے. وَإِنِّي دَعَوْتُهُمْ لِتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ. خدایا ہم نے، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، جب کبھی ہم نے انہیں بلایا کہ آؤ ایمان لاؤ، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تمہیں بخش دے، معاف کر دے. کاہے کے لیے بلا رہے ہیں؟ پیسہ لینے کے لیے بلا رہے ہیں؟ پیسہ دے دو ہمیں. چندے کے لیے بلا رہے ہیں؟ یہ جو ہے فنڈ ریزنگ کے لیے بلا رہے ہیں کہ نہیں آئیں گے؟ نہیں، کاہے کے لیے بلا رہے ہیں؟ دینے کے لیے بلا رہے ہیں، لینے کے لیے نہیں بلا رہے ہیں. وإني دعوت وكل وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم. جب بھی ہم نے انہیں بلایا کہ وہ ایمان لائے تو انہیں بخش دے, تو کیا کرتے ہیں؟ جعلوا اصابعهم في آذانهم, تو کان میں انگلی ڈال دیتے, نہیں سنیں گے. واستغشوا ثيابهم, اپنے منہ پر کپڑا ڈال لیتے تھے, سر پہ کپڑا ڈال لیتے تھے کہ کھوپڑی میں کوئی بات نہ آنے پائے, نہ کان سے جانے پائے, دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے لوگوں کو. واستغشوا ثيابهم واصروا, اصرار کرتے تھے اپنے اوپر. کیوں کرتے تھے؟ واستكبروا استكبارا, تکبر کی بنا پر. جناب نوح پر سب سے بڑا ان کا الزام معلوم ہے کیا تھا؟ اچھا اگر آپ نبی ہیں, اگر آپ برحق نبی ہیں, تو یہ آپ کے پاس یہ فقیر فقرا کیا کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے لوگوں کو آنا چاہیے تھا نا. کبھی کبھی کسی کے حق ہونے کا ہوتا ہے, ان کے ساتھ کون کون لوگ ہیں. اگر بڑے بڑے لوگ ساتھ ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہاں ہمیں بھی ساتھ ہونا چاہیے. اور اگر حقیر فقیر لوگ ساتھ میں ان کے ہیں, اور انبیاء کا ساتھ کون دیتے تھے؟ دبے کچلے مظلوم ہی تو آتے تھے, شروع شروع میں وہی آتے تھے, بعد میں اکا دکا وہ بھی آ جاتے تھے. تو ان کو یہ تھا, ہم تو بڑے ہیں, ہم سرمایہ دار ہیں, ہم کیپٹلسٹ ہیں, ہم فلا خاندان کے رہنے والے ہیں, ہم فلا نسل کے ہیں, فلا نجات کے ہیں. یہ کہاں سے اپنے ارد گرد جمع کر رکھا ہے؟ پیغمبر کے بعد میں بھی تھے کہ پیغمبر بعد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لوگوں کچھ بڑوں کو پکڑ کے لائے تھے کہ پیغمبر کے پاس یہ اگر ایمان لائیں گے تو تھوڑا سا طاقت مل جائے گی, یہ بڑے لوگ ہیں. ہوتا ہے نا, عام طور سے ہم لوگ بھی ڈھونڈتے ہیں عام طور سے کہ کوئی بڑا مل جائے, کوئی بڑا آ جائے ہمارے یہاں, دو چار پیسے شاید مل جائے اس سے. تو یہ بھی جو ایک بڑے کو پکڑ کے لے کے آئے تھے, اتنے میں عبداللہ ابن مکتوم آ گئے. عبداللہ ابن مکتوم اندھے تھے بےچارے, ہم نے کیا پتا کون بیٹھا ہوا ہے, پھٹے پرانے لباس پہنے ہوئے غریب آدمی, لیکن عشق جو دل میں ان کے تھا, رسول کے عشق سے دل معمور تھا, قرآن کا عشق دل میں ہے. آئے آنے کے بعد کہتے ہیں علمنی یا رسول اللہ, علمنی یا رسول اللہ, کچھ سکھائیے ہمیں, کچھ سکھائیے, کچھ بتائیے ہمیں عشق کا, علم کا. جو صاحب لائے تھے پکڑ کر کے, انہوں نے دیکھا تو کام خراب ہو جائے گا, یہ بڑے بڑے تو بھاگ جائیں گے دیکھ کر کے, اگر ایسے لوگ یہاں رہتے ہیں ان کے یہاں تو بھاگ جائیں گے یہاں سے. عبس وتولى ان جاءه الاعمى, سورہ عبس اٹھا کے دیکھیے نا, اب جب یہ اندھا آ گیا تو انہوں نے منہ بنایا, یہ کہاں سے آ گیا, اور آنے فوراً ڈاٹا, تمہیں کیا پتا یہ کیا ہے. تو تکبر کے بنا پہ جناب نوح کو ماننے کو تیار نہیں ہے, انگلی کان میں ڈال لیں گے, نہیں مانیں گے. لیکن مزے کی بات ہے, تو یہ انگلی کان میں ڈال لینا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں حقانیت نوح کا ایمان تھا, یقین تھا نوح کی حقانیت کا, کہ اگر کوئی سن لے گا تو مان لے گا ہی نہیں, ورنہ پھر بھائی ایک آدمی اگر ایسا ہی ہے تو لاکھ چلائے کرے, ہم کیوں انگلی بند کر رہے ہیں؟ کفار قریش بھی جانتے تھے, لہذا کیا کہتے تھے؟ رسول کی باتوں کو مت سنو. جو لوگ آتے تھے کہتے کان میں روئی ڈال لو, کان میں روئی ڈال لو, تب طواف کرو, وہاں کے اوپر وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. بہت سارے لوگ ڈال لیتے تھے, پھر باتوں کے خیال میں سن کے دیکھیں تو کیا کہتے ہیں. اور جیسے جو روئی نکل رہی, تھوڑی اچھی اچھی باتیں کہہ رہے ہیں, اس کان کی بھی روئی نکال دی. تو تکبر کا ایک نتیجہ, ایک اثر تکبر کا یہ ہوتا ہے کہ انسان حق کو نہیں پہچان پاتا, معرفت چھن جاتی ہے, اور حق کو ماننے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا ہے. یہ جناب نوح کے ساتھ ہوا, یہ جناب شعیب کے ساتھ ہے. قالو یا شعیب, جناب شعیب کے سلسلے میں آتا ہے کہ قوم شعیب نے جناب شعیب سے کہہ دیا کہ نہیں, ہم تمہاری کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفَا, کیوں نہیں مانو گے میری بات کو, کیوں نہیں مانو گے؟ آیا میری باتیں باطل ہیں؟ نہیں, تم ذرا کمزور لگتے ہو, یعنی تمہارے پاس اتنی دولت نہیں ہے. دولت ہمارے پاس, یعنی اپنے کو یہ بڑا سمجھ, تکبر, کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ تکبر کی بنا کے پر, لولا رحمتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز, اگر تمہارے قوم و قبیلے کا ڈر نہ ہوتا تمہیں نکال باہر کر دیتے ہم, اور تم ہم پر غالب نہیں آنے والے ہو. تو جناب شعیب پر ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ کیوں انکار کر رہے ہیں جناب شعیب کا؟ جناب شعیب پر انکار کرنے کی ایک ہی وجہ ہے, وہ وجہ کیا ہے؟ تکبر کی وجہ ہے. لہٰذا ہمارے یہاں ہمیشہ دعوت اس بات کی دی گئی ہے کہ ہم اپنے کو ہمیشہ تکبر سے دور رکھیں. سارے بحرانوں کی جڑ کل بھی تکبر تھی, آج بھی تکبر ہے. جتنی جنگیں ہیں, جتنا فساد ہے, جتنی لڑائیاں کاہے کی ہیں, اسی بات کی تو ہے, فلاں ہم سے بڑا نہ ہونے پائے, ہمارے آگے نہ جانے پائے. آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں, ہنگامہ ہو رہا ہے نا, हमारे पास फना टेक्नोलॉजी है तो दूसरे के पास क्यों आ जाए? अरे वाह, हमारे पास बस रहे, दूसरे के पास नहीं आना चाहिए। अब उसको दूसरे बहानों से, दूसरे अंदाज से पेश कर दिया जाता है, लेकिन यही है, जंग अजीम क्यों हुई थी? हिटलर का तकबुर ही तो था ना। हमारी कौम, हमारी नस्ल वो है, नाजी नस्ल, जर्मन नस्ल जो है वो सबसे अच्छी नस्ल है। इतनी भारी जंग जो हुई थी वो तकबुर की बिना पर हुई। आज भी ये जो है मशरक वस्ता जो जंग का ये जो है मैदान बना हुआ है, तकबुरी की बिना पर तो है ना। एक कौम अपने को सबसे बढ़तर समझ रही है, सबसे बेहतर समझ रही है। हम ही को जीने का हक है, दूसरों को जीने का हक नहीं है। हम आका हैं, दूसरे गुलाम हैं। लिहाजा कुरान में आइमा ताहरीन की अहादीस में और उनकी सीरत में जाय बजा यही मिलता है किस तरह से वो अपने को तवाज़ो और इंकिसार के साथ पेश किया करते थे। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम शहादत के अयाम हैं, जो एक वाकया इमाम का बयान करता चलूं। इमाम हम्माम में गए नहाने के लिए, बल्कि हद हो चुके हैं, वो हटो बचो वाले हम्माम में नहीं गए, क्योंकि महल में आने के बाद भी उन्होंने हटो बचो वाला काम किए ही नहीं। पहले ही दिन जब आए हैं महल के अंदर, वली अहद बना करके लाए गए हैं। अब जाहिर से बात है कि बादशाह का वली अहद का खाने का डाइनिंग हॉल तो अलग है ना। खाने का वक्त हुआ, इमाम ने देखा गुलाम बैठे खाना खा रहे, उनके साथ बैठ गए खाना खाने के लिए। अब ढूंढे जा रहे कहां है, क्या क्या मामून को इतना, वो तो गुलामों के साथ बैठे खाना खा रहे हैं। अरे आप यहां, क्या हुआ यहां, ये इंसान नहीं है, ये अल्लाह के बंदे नहीं है, इनके साथ खाना नहीं खाया जा सकता। उसके बाद अवाम को नहाने जाना, हटो बचो वाला ना, हमने एक नाशनास तरीके से हम्माम में चले गए। वो हमारे के जो हम्माम हुआ करते थे इज्तमाही, जहां लोग बैठ के नहाते थे, कीसा लगाता था, कोई सफाई करता, कोई नहलाता था किसी को, इमाम बैठे नहा रहे, एक आदमी है उसको पता नहीं है कौन है। इमाम से कहता, भाई जरा मेरा कीसा मल दोगे, मेरा जो है मैल छुड़ा दोगे बदन का। इमाम बड़ी उससे, हाँ हाँ ठीक है, उसे नहला रहे हैं। इतने में कोई आ गया जो इमाम को पहचानता था, अरे क्या हो रहा है, जानते हो ये कौन है? जमाना कहे कि जानते हो ये कौन है, खुद ना कहो कि जानते हो कि मैं कौन हूं। जमाना कहे कि जानते हो कि ये कौन है, तुम मत कहो कि ये कौन है। छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातो व सलाम, नहाने जाना है हम्माम, क्योंकि जमाने में घरों में हम्माम नहीं हुआ करते, इज्तमाई हम्माम होते थे। अब ये इमाम सादिक जा रहे हैं, हटो बचो खाली करो, होता है ना कि बड़ी चपड़ी दबाती है, सब हट जाओ, तवाफ करने फना साहब आ रहे, हटो हटो खाली करो, खाली करो, खाली करो, खाली करो, हम्माम को खाली करो, करो, कर दो पूरा, कोई दूसरा ना आने पाए। इमाम सादिक ने, क्या कर रहे हो? ला हाजत अली फी ज़ालिक, मेरे लिए इन चीजों की जरूरत नहीं है, जहां सब नहा रहे हैं वहां हम भी नहा लेंगे। तो फरमाते, अल मोमिनो अखफ मिन ज़ालिक, मोमिन किसी पर बोझ नहीं बनता है, मोमिन बोझ को, दूसरों का बोझ हल्का करता है, दूसरों के ऊपर बोझ लाता नहीं है मोमिन। इबादुर रहमान की शान यह है, यमशून अलल अर्ज़ हौना, वो इबादुर शैतान है जिनके यहां तकबुर पाया जाता है। और तकबुर के नतीजे में दो बातें आप पेश की, इंशाल्लाह बाकी बातें बाद में अर्ज करूंगा। एक तो यह है कि मारिफत छिन जाती है, दूसरे हक को इंसान कबूल नहीं कर पाता है, अक्ल नाकिस हो जाती है, वगैरह वगैरह बाद में अर्ज करूंगा। यजीद का तकबुर था जो उसने अहले बैत को असीर किया, और यह तकबुर उसे ले डूबा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअला अअदाअना मिनल हुमका, हम्द उस अल्लाह की जिसने हमारे दुश्मनों को अहमक बनाया है। यजीद अपनी हिमाकत में, अपने तकबुर में, ताकत के नशे में, चूर है घमंड में, उसने अहले बैत को असीर कर लिया। लेकिन वल्लाह अगर शहादत इमाम हुसैन के बाद, करबला के वाकये के बाद अहले बैत को इज्जत एहतराम से मदीने भेज दिया होता तो इतना जलील ना होता, या किसी को पता नहीं चलता क्या हुआ। तो जब उनको असीर करके लाया है और उन लोगों को पता चला कि एक इंकलाब आ गया ना, इमाम जो है शाम में आए हुए हैं, ऊंट पे बैठे हुए हैं, हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, गले में खारदार तौक है। एक बूढ़ा करीब इमाम के आता और आने के बाद कहता है कि अल्लाह का शुक्र है, कला याज़ो बिल्ला, उसने तुम्हें जलील किया, तुम्हारे बड़ों को मारा, तुम्हें इस हाल में असीर किया, शुक्र उस खुदा का। امام بوڑھے سے کہتے بھائی تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا میں نے تو پڑھا ہے مگر تم کو قرآن سے کیا مطلب؟ چونکہ ان کو تو یہی بتایا گیا ہے نا کہ خارجی تھے مارے گئے ان کے گھر والے اسیر کر کے لائے گئے ہیں. یہ کس نے بتایا تھا کہ راکب دوشے رسول مارا گیا؟ یہ کس نے بتایا تھا کہ فاطمہ زہرا کے دل کا چین مارا گیا؟ یہ کس نے بتایا تھا کہ علی کا لخت جگر مارا گیا؟ یہ کس نے بتایا تھا؟ خدا کا یہ جو ہے نمائندہ امام مارا گیا. کہتا ہے کہ میں نے تو پڑھا ہے, تمہیں قرآن سے کیا واسطہ؟ کہا بھائی تم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہاں پڑھی ہے؟ کہا تم نے یہ آیت پڑھی ہے کہ وَاعْتَذِ الْقُرْبَى حَقَّهُ. کہاں پڑھی ہے؟ کہا تم نے یہ آیت پڑھی ہے کہ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. کہاں پڑھی ہے؟ وہ ساری آیتیں جو اہل بیت کے شان میں نازل ہوئی ہے, امام ایک کے بعد ایک کے بعد ایک آیت کو پڑھتے جا رہے ہیں. وہ کہتا ہاں پڑھی. آخر میں گھبرا کے وہ کہتا ہے تمہیں اتنی ساری آیتیں کہاں سے یاد ہو گئی؟ آخر کون ہو تم؟ امام کہتے بھائی جن کی محبت کا اللہ نے تقاضا کیا ہے وہ اہل بیت ہم ہی تو ہیں, جن کی طہارت کا اللہ اعلان کر رہا ہے وہ اہل بیت ہم ہی ہیں. کہ آخر کون ہو تم؟ کہا میں علی ابن حسین ہوں. ارے میں فاطمہ کے لخت جگر حسین کا بیٹا ہوں. سننا تھا کہ وہ سر پیٹنے لگا, امام کے قدموں پہ گر گیا, مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام کہتے ہاں ہاں خدا نے تمہاری توبہ قبول کیا. خبر ملتی یزیدیوں کو, اس کو پکڑ کے اس کا سر قلم کر دیتے ہیں. کون جانتا تھا اگر اہل بیت نہ لائے گئے ہوتے ایک شام میں, جس وقت اہل بیت شام میں لائے گئے ہیں اعلان کر دیا کہ یہ وہی یہودیوں کے محلے سے ان کو یہ جو ہے گزارا گیا, اعلان کر دیا گیا کہ یہی وہ ہیں جنہوں نے تمہارے آبا و اجداد کو قتل کیا تھا. ہر یہودی اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا ہوا ہے, کوئی اوپر سے پتھر مارتا ہے, کوئی کوڑا پھینکتا ہے, کوئی انگارے برساتا ہے, آگ برسائی جا رہی ہے ان کے اوپر. اس طرح سے ان کو شہر میں داخل کیا گیا. اب ان کو دارالعمارہ میں داخل کرنا ہے, یزید کے محل میں داخل کرنا ہے. تین دن تک دروازے پر روکا گیا, انہیں کبھی محل سج نہیں سکا ہے, تیاری ہو رہی ہے محل کی. جب محل سج گیا, کرسی نشین آ کر کے بیٹھ گئے, مختلف ممالک کے جو ہے سفرا لائے گئے ہیں, قبائل کے سردار لائے گئے ہیں, کرسیاں سجی ہوئی ہیں, اہل بیت کو داخل کیا جا رہا ہے. عزیز و یزید کے محل میں سات دروازے تھے, ہر دروازے پر غلام اور کنیزیں تازیانے کوڑے لیے ہوئے کھڑے تھے. جب یہ قافلہ اہل بیت کا داخل ہوتا تھا, ہر دروازے پر غلام اور کنیز ان کے اوپر کوڑے برساتے تھے. امام سجاد فرماتے جب ہمیں داخل کیا گیا دربار میں, ہماری حالت یہ تھی, ایک رسی میں سب گلے بندھے ہوئے تھے, رسی کا ایک سرا سرا میری گردن میں تھا, دوسرا سرا میری پھوپھی زینب کے بازو میں بندھا ہوا تھا, بیچ میں بقیہ سارے گلے ہیں. ارے کسی کا قد بلند ہے, کسی کا قد چھوٹا ہے. امام فرماتے جس دروازے سے ہم گزرتے تھے ہم پر کوڑے برسائے جاتے تھے, پہلا دروازہ, دوسرا دروازہ, تیسرا دروازہ, جب ساتویں دروازے پر زینب کبریٰ پہنچی ہے تو بےتاب ہو کر کے, بے ہوش ہو کر کے زمین پہ گر گئی. ہوش آتا ہے جناب زینب کو, دربار میں داخل کی گئی. زینب نے کیا دیکھا ہے؟ کرسی نشینوں کا مجمع ہے, ایک حیادار بی بی, ایک غیرت دار بی بی, جس کا کھلا سر کبھی آسمان نے بھی نہ دیکھا, اسے اس طرح سے دربار میں لایا گیا. اغیار کا مجمع, ایک دفعہ زینب کی نگاہ پڑی, تشت میں بھائی کا سر رکھا ہوا ہے. بڑی دن کے بعد, بڑی مدتوں کے بعد زینب نے بھائی کا سر دیکھا ہے. یزید کے ایک ہاتھ, ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی ہے, اس سے لیے ہوئے حسین کے لب و دندان سے کھیل رہا ہے. عزیزو یہ وہ منظر تھا کہ رسول کا ایک بوڑھا صحابی وہاں بیٹھا تھا, اس سے بھی برداشت نہ ہو سکا. کہنے لگا یزید چھڑی کو ہٹا لے, چھڑی کو ہٹا لے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول خدا انہیں لب و دندان کو بوسا دیا کرتے تھے. اے عزیزو جب یہ عام صحابی کا یہ عالم ہے تو زینب پر کیا گزری ہوگی؟ ایک دفعہ زینب نے چیخ ماری, واہ حسینہ, واہ فوادہ. زینب کی فریاد سے دربار میں کوہرام مچ گیا. روم کا سفیر بیٹھا تھا, اس نے پوچھا آخر یہ کون سا سر ہے, کیا بات ہوئی, یہ کیا کہہ رہے تھے کہ رسول اس کے لب و دندان کا بوس, کون ہے یہ؟ کہا گیا یہ حسین کا سر ہے. کہا کون حسین؟ کون حسین؟ کہنے لگے فاطمہ کا بیٹا حسین. کون فاطمہ؟ کہا رسول کی بیٹی فاطمہ. کھڑا ہو گیا ایک دفعہ سفیر روم، کہتا یزید وائے ہو تجھ پر؟ ارے حضرت عیسیٰ کی نسل سے میں ہوں، حضرت عیسیٰ کے خاندان سے میں ہوں، ہمارے اور ان کے درمیان میں کئی نسلوں کا فاصلہ ہے، کئی نسلوں کا فاصلہ ہے، لیکن ابھی تک ہماری قوم والے ہمارے قدم کی خاک اٹھا کر کے اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں. ارے حسین کا تیرے نبی سے فقط ایک فاصلہ، ایک فاصلہ، اپنے نبی کے نوازے کو قتل کر دیا. یزید دھمکیاں دینے لگتا ہے، تجھ سے کیا مطلب، زبان بند رکھ ورنہ تجھے قتل کر دوں گا. ایک دفعہ سفیر روم اٹھا، کہتا ہے مجھے اب قتل کی پرواہ نہیں رہ گئی، مجھے اپنے خواب کی تعبیر مل گئی، رات میں نے خواب دیکھا تھا، مسلمانوں کے پیغمبر آئے ہیں، مجھے جنت کی بشارت دے رہے ہیں. میں بڑا پریشان تھا کہ رسوموں کی، یہ جو ہے مسلمانوں کا نبی، مجھے عیسائی کو کیوں بشارت دے رہا ہے؟ اب مجھے تعبیر خواب مل گئی. آگے بڑھا، تشت حسین کے سر کو اٹھایا، اپنا رخسار امام کے رخسار پر رکھ کے کہا، مولا گواہ رہیے گا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، مولا آپ کے نانا کے دین کے اوپر جان دے رہا ہوں. یزید نے جلاد کو حکم دیا، سفیر کا سر قلم کر لیا گیا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما. ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ تواضع اور انکسار سے اپنے کو آراستہ کریں، ہمیشہ ہمیں غرور اور تکبر سے معبود دور رکھنا. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عنایت، جو مقروب ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار کے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کے دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بے روزگار ہے انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہے انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبرگیری کی توفیق عنایت فرما. بار الہ مسلمانوں کو خصوصاً شیعان اہل بیت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اسلام اور مسلمانوں کے دشمن جہاں کہیں جس لباس میں بھی ہوں، اگر قابل اصلاح ہیں تو اصلاح، و الا انہیں نیست و نابود فرما. بار الہ مراجع کرام اور رہبر معظم کی حفاظت فرما. معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه وانصاره. ما تلحسین